جناب ایجا لطیفہ
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار امين يا رب العالمين. معزز حضرات اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعائے مغفرت سے کرتے ہیں جو اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں زلزلوں میں جاں بحق ہو گئے, اور جتنے زخمی ہیں ان سب کے لیے دعائے صحت کرتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان آفات اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, آمین. کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اس کی وضاحت کل آخری وقت میں نہیں ہو سکی تھی. جیسا کہ ہم نے سمجھا سورہ فاتحہ کے ذیل میں, مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو لفظ دین کا لغوی معنی ہے بدلہ. بدلہ ہمیشہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے, اور قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے. اس لیے دین سے مراد نظام زندگی بھی لیا گیا ہے. اور ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک نظام حیات, سسٹم آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. یہاں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس لحاظ سے آپ نوٹ کیجئے گا کہ پورے قرآن مجید میں لفظ مذہب استعمال نہیں ہوا ہے. اور مذہب اور دین میں فرق اگر پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. مذہب اصل میں انفرادی سطح پر عقائد, مراسم عبودیت اور سماجی رسومات. کوئی فرد جو عقیدہ چاہے رکھے, جس طرح سے چاہے وہ عبادت کے طریقے اپنے بجا لائے, اور کچھ سماجی رسومات جس طرح سے چاہے اختیار کر لے, یہ مذہب کی دنیا ہے. لیکن دین اس سے بہت وسیع تر کانسیپٹ ہے. اس میں یہ تین بنیادی چیزیں بھی ہیں. عقیدے کے اعتبار سے اگر اسلام, تو یہاں عقیدہ توحید, اور عبادت کے طریقے اپنی مرضی کے نہیں ہو سکتے بلکہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. سماجی رسوم بھی خود ساختہ نہیں, بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جیسے عمل کر کے بتایا. لیکن یہ دائرے پھر بھی انفرادی زندگی تک محدود ہے. اس سے آگے اجتماعی زندگی کے تین اور گوشے, سیاسی نظام, معاشی نظام اور معاشرتی نظام, یہ چھ گوشے زندگی کے جن پر محیط ہے, اس چیز کو کہتے ہیں دین. اور دیکھیے کہ مذہب کی سطح پر زندگی گزارنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا امریکہ میں جا کر رہیں یا رشیا میں جا کر رہیں، اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، اپنا عقیدہ رکھیں، ایک اللہ کو مانیں یا وہیں پر وہ اور کئی خداؤں کو ماننے والے، کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے دہریے بھی وہیں پر رہ سکتے ہیں. آپ مسجد میں جائیں، چرچ میں جائیں، مندر میں جائیں، سینیگوگ میں جائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ اپنی شادی بیاہ اس کے لیے آپ نکاح کر لیں یا ہندوؤں کی طرح پھیرے دے لیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل میٹرز. لیکن جہاں آپ کہیں کہ جناب بادشاہی اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اور قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی سوورینٹی تو عوام کی ہے، جمہوریت نام اسی چیز کا ہے کہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب سوورینٹی اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سوورینٹی تو عوام کو حاصل ہے، وہ اپنی کثرت رائے سے جو چاہے قانون بنائے. ہم کہتے ہیں آپ 99% کا 101% بھی مل کر اللہ اور رسول کے قانون کو نہیں بدل سکتے ہیں. تو سیاسی سطح پر فرق ہے. اسی طریقے سے معاشی نظام ان کے نزدیک سود کے بغیر چل نہیں سکتا، اور ہم نے قرآن کی جو آیات پڑھی اس کے مطابق سود کی موجودگی میں اللہ کا نظام نہیں چل سکتا، ورنہ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دونوں میں آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. اسی طریقے سے معاشرتی سطح پر وہاں پر مخلوط مجلسی زندگی، مردوں اور عورتوں کے کوئی آپس میں یعنی اختلاط جس طرح سے مرضی وہ آزادانہ ملے جلیں، نکاح کا رشتہ ہے نہیں ہے، آپس میں تعلقات رکھنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ جو چھ گوشے ہیں، تین گوشے جو اجتماعی ہیں، ان میں بھی اگر اللہ کا قانون اور ضابطہ چل رہا ہے تو دین ہے، اور اگر صرف انفرادی سطح پر عقیدہ، عبادت اور کچھ رسمیں اختیار کی جا رہی ہیں تو یہ مذہب کی سطح ہے. اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، سسٹم آف لائف، نظام حیات جس سے زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں، وہ اسلام ہے. یہ کل کی جو بات تھی ادھار، وہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت رکھی. اب آج آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو بھی جو لوگوں میں انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی جو امت کے صالحین ہیں، مجددین ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو ہے جو حکم دینے والے ہیں. ایک تو دیکھیے کہ اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ اتنا اونچا کام ہے اور یہ ہمارا اصل فرض ہے. تو فرمایا جو لوگ ناحق اہل حق کو قتل کرتے رہے ہیں، شہید کرتے رہے ہیں، فبشرهم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یعنی گویا کہ دردناک عذاب کی وعید، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کتنا ایک غضب کا انداز ہے کہ انہیں بتا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ خواہ اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، اس لیے کہ آج بھی اہل حق کو صرف حق گوئی کی پاداش میں طرح طرح کی اذیتیں بھی پہنچائی جاتی ہیں اور انہیں شہید بھی کیا جا رہا ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے معاملے پر جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی جو کتاب کا فارمل ایڈیشن ہے، الکتاب پوری کی پوری کتاب اب یہ ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ ابھی ان کے اندر ہدایت انسانیت کے لیے اس دور کے مطابق تو پوری تھی، لیکن تا قیام قیامت مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اصل کتاب اللہ نے عطا فرمائی اس قرآن کی شکل میں. تو یدعون الی کتاب اللہ, جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ان کے سارے اختلافات کا, ثم یتولی فریق منہم, تو ان میں سے ایک گروہ اس سے وہ رخ پھیر لیتا ہے, وہم موردون, اور وہ بے اعتنائی کی روش, پہلو صحیح کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کا یہ رویہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات, وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں تو نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا ان کی وہ خود ساختہ باتوں نے, جنہیں اپنے تصورات آخرت کے بارے میں گھڑ لیے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں, اول تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں, اور اگر آگ میں ڈالے بھی گیا تو کم دن کے بعد نکال دیے جائیں گے. یہ ان کے اپنے جو ہے خود ساختہ تصورات ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو کلیئرلی بتا چکا ہے, سورہ بقرہ میں ہم وہ مضمون پڑھا ہے کہ بلا من کسب سیئتن, جس کسی نے بھی ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کمائی, واحاطت بہ خطیئتہ, اور اس کی اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا, فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہی آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن, اور اپنی انہی خود ساختہ خوش فہمیوں کی وجہ سے وہ آخرت کے بارے میں جب ان کا تصور اتنا ڈائلیوٹ ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے پہلو تہی اختیار کیے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ, پس اس دن کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا ہوگا, جو کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب اس سے آگے بہت ہی عظیم دعا, یہ سمجھ لیجئے کہ جو سابقہ امت مسلمہ کی معذولی, نئی امت مسلمہ کو جس منصب پر اللہ نے سرفراز فرمایا ہے اس کے لیے اللہ کے حضور میں کس طرح سے جو ہے اللہ سے ہی جو ہے ہر قسم کی طاقت مدد مانگی جانی چاہیے. قل, فرما دیجئے, کہہ دیجئے, اللہم, اے اللہ مالک الملک, بادشاہی کے اور اختیار اور اقتدار کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, تو ہی عطا فرماتا ہے حکومت اختیار اقتدار بادشاہی جسے چاہتا ہے, تنزع الملک ممن تشاء, اور چھین لیتا ہے سلطنت کو اختیار کو جسے چاہتا ہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت دے, بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, انک علی کل قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر جو میں نے کہا ہے, اگر ایون کوئی وقتی طور پر دنیا میں بے عزت بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں اللہ کی شفقت اور رحمت ہے, اس لیے کہ یہ اس کے رجوع کرنے کا ذریعہ, اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کا ذریعہ یہی چیز بن جاتی ہے کہ جب انسان کسی عارضی پریشانی سے, تکلیف سے, کسی بے عزتی سے دوچار ہوتا ہے تو فوراً اگر اس کی فطرت مست نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کو سوچے گا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی, کون سی کوتاہی ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے گا, دوبارہ سے اللہ کے دامن رحمت میں آ جائے گا. تو اللہ کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, بہتری ہی بہتری ہے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وتولج النہار فی اللیل, اور تو داخل فرماتا ہے دن کو رات میں, وتخرج الحی من المیت, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اس میں بہت سارے مراد مفہوم لیے گئے ہیں کہ جاہلوں میں سے عالموں کو پیدا کر دینا, جاہل جو ہے وہ مانوی طور پر مردہ ہے اور ان میں سے عالم زندہ پیدا ہو جاتے ہیں. کافروں کے ہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان مومنوں کو توفیق دیتا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو زندہ پیدا ہو جاتے ہیں, یا عام اصطلاح میں جیسے کہا گیا ہے کہ بظاہر انڈا وہ اس کے اندر جو ہے وہ زندگی کے آثار نہیں ہوتے ہیں, لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ زندگی والا چوزہ برآمد کر دیتا ہے. وتخرج المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, یعنی جیسے یہ عالموں کے ہاں کچھ جاہل پیدا ہو جاتے ہیں یا مومنوں کے ہاں ہی کچھ فاسق اور فاجر اور نافرمان. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے, اور اس رزق میں صرف یہ دنیا کے چند ٹکڑے ہی شامل نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کا سب سے بڑی اس کی جنت، یہ بھی اللہ کا رزق. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نہ بنائیں دوست کو، دلی دوست کفار کو اہل ایمان کو چھوڑ کر. یعنی دلی دوستی کا تعلق جو ہے وہ صرف اہل ایمان سے ہی ہونا چاہیے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. یعنی جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی کا تعلق رکھے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ ان سے بچنے کی کوئی کوشش کی جائے جیسے کہ بچا جاتا ہے. یعنی اگر کسی وقت جان بچانے کے لیے کچھ ظاہری طور پر ان کو ایک اپنا آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ یا کچھ دوستی ظاہر کرنی پڑ جائے جان بچانے کے لیے، بچنے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو ورنہ تم ایک بہت بڑے برے انجام سے دوچار ہوگے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، اور فرما دیجئے کہ اگر تم چھپا جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور وہ دن یعنی یوم قیامت جس دن کے ہر شخص پالے گا جو کچھ بھی کیا ہوگا اس نے نیکی میں سے، اس کو اپنے سامنے حاضر اور موجود پائے. وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی میں سے کیا ہوگا اسے بھی موجود پائے گا. جب وہ کیفیت ہوگی کہ انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا، تو وہ جو مجرم لوگ ہیں، جن کے برائیاں زیادہ ہوں گی، تودو، وہ تو تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہو امدم بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس کی اس برائی کے درمیان بہت ہی دور دراز کا فاصلہ آئل ہوتا، بہت ہی دور کی مسافت ہوتی. یعنی گویا کہ وہ اس کے برے انجام سے پریشان ہو کر چاہے گا کہ کبھی اس کو فیس ہی نہ کرنا پڑتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار فرماتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی زیادہ مہربان اور ان کے لیے جو ہے بہت ہی شفقت کے جذبات رکھنے والا ہے. یہ اللہ کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وقت سے پہلے تمہیں تمہارے انجام سے آگاہ کر رہا ہے، اور تمہیں یہ تمہاری ہدایت کے لیے اس نے اتنا سامان کیا ہوا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر دیکھیے جس بات کا تقاضا آیا ہے کہ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا عملی اظہار یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا والا راستہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ کرا دیا. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ، ماڈل آف ایکسلنس، سب سے اچھا نمونہ تمہارے لیے وہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت اس کی محبت میں تسلسل اور دوام چاہتے ہو، تو پھر میری پیروی کرو. اتباع اس کے بھی دو لازمی اجزاء ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کی فرامین کی بلا چونو چرا اطاعت کی جائے، لیکن یہ مارے باندھے کی نہ ہو بلکہ پورے شوق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اطاعت تو صرف یہ ہے کہ حکم کی جائے گی، اتباع اس سے آگے مرضی اور منشا کی بھی، کہ جس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حکم نہ بھی فرمایا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نشست و برخاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی نقالی اور پیروی، گویا کہ یہ والا معاملہ کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، یہ یعنی اس شوق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اداؤں کی نقالی اور پیروی, یہ ہے اتباع. اس میں دونوں چیزیں ہی لازم و ملزوم ہیں. اطاعت اگر بغیر محبت کے کی جائے گی تو مارے باندھے کی جو ہے, یعنی دلی جذبات کو چھوڑ رہے ہیں, ظاہر کو چھوڑ رہے تو یہ تو منافقت ہے. اور اگر میری محبت ہی محبت ہے, اطاعت کا پہلو اس میں سے نکل گیا, تو اس صورت میں جو کیا چیز وجود میں آتی ہے, بدعات. تو ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے. محبت وہ جو اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو گیا پوری پور, اور شوق اور محبت کے ساتھ, لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ طریقوں پہ نہیں. ایسا نہیں کہ محبت میں غلو کر کے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, یا رحبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. محبت اگر اطاعت سے باہر ہوگی تو پھر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے گویا کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی اصل روح تو اللہ کی محبت ہے, اور اللہ سے محبت کا واحد راستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اگر اپنی مرضی سے اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی جائے, اور اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی انسان خاص آسمان پر اڑتا ہوا بھی نظر کیوں نہ آئے, وہ کوئی شوبے بات تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کا واقعی جو ہے وہ اچھا بندہ اور پیارا بندہ نہیں بن سکتا. تو گویا کہ ولایت, مغفرت, رحمت, ہدایت, اس سب کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناگزیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کی نقالی اور پیروی, جیسے آپ چہرے پر داڑھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ, بلکہ کئی فقہاء نے واجب تک سے کہا ہے. اور باقی چیزوں میں, لباس میں, وضو میں, مسواک میں, ان چیزوں میں جہاں سنا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ متفق علیہ اور متواتر سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک جاری و ساری رکھی, اور جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, وہ ہے دعوت الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ سے جوڑنا, اور جہاد مسلسل, تکبیر رب, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش, محنت اور جد و جہد. تو ہمیں بھی ان سنتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب سنت کی بات آئے تو صرف اس کو مسواک تک یا داڑھی تک محدود نہیں کر دینا چاہیے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ کشمکش کی, پنجہ آزمائی کی, باطل کو مغلوب کیا, حق کو غالب کیا, یہاں تک کہ وہ دور آ گیا کہ جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متفق علیہ سنت کی پیروی جو ہے, اس کو بھی ضرور جامع کرنا چاہیے. قل اطیع اللہ والرسول, فرما دیجئے کہ اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی دین کا جو کم از کم مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بلا چون و چرا اطاعت اللہ اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ رخ پھیر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے منکروں اور ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا, انہیں دوست نہیں رکھتا. یہ وہ 32 آیات جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلا نصف حصہ ہے اس میں سے 32 آیات جن میں کہ آپ کو جامع باتیں دین کی گائیڈنس کی, وہ یہاں پر دوبارہ سے ہمارے سامنے آئیں. اور اس میں آخری بات یہی ہے کہ یہ سارے دین کو اگر صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اب ذکر شروع ہو رہا ہے نصارہ سے خطاب کا, اور ان سے ان کے بارے میں جو ہے وہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو انہوں نے ان کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رہے تھے, ان کی تصحیح کی جا رہی ہے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا, پسند فرما لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو, اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر. یہ اعلی عمران جو ہے یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے. حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام تھا عمران بن ماتان, اور اسی سے سورت کا نام آل عمران ہے. اور اسی اعتبار سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو تمام جہان والوں پر چن لیا. ذریتم بعضھا من بعض, وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے, یعنی ون آفٹر دی ادر, ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں تھا, وہ سب آدم علیہ السلام کے جد امجد ہیں, انہیں سے ان کی نسل میں سے تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. گویا کہ اللہ پاک نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا تھا. اذ قالت امرأة عمران, جبکہ فرمایا عمران کی بیوی نے, یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ نے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے پروردگار, میں نے آپ کی جناب میں نظر مانی ہے جو کچھ میرے بطن میں ہے, یعنی ان کی والدہ پریگننٹ تھی, انہوں نے کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے آپ کی نظر کیا, محررن آزاد رکھ کر, یعنی اپنے سارے حقوق سے میں دستبردار ہوتی ہوں, اسے آزاد کرتی ہوں کہ وہ آپ کے لیے آپ کی نظر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں. فتقبل منی, پس اے اللہ تو اسے میری جناب سے قبول فرما. آپ نے غور کیا ہے جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کتنی بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں, تو ساتھ کیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس آپ میں نے قربانی دے دی تو یہ ضرور قبول ہو جائے گی, بلکہ اللہ تو قبول فرما دے تو تیرا بڑا احسان ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر نو فرما رہے تھے, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یہ مضمون, کیا کہتے ہیں, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو ہماری اس کوشش کو محنت کو یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے بنا رہی ہے اس کو قبول فرما لے. اسی طریقے سے یہ دیکھیے کتنا بڑا ماں کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کی نظر کر رہی ہے, لیکن پھر بھی ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو قبول فرما لیجیے. یہی اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کو کتنے بڑے سے بڑے نیکی کے کام کی توفیق مل جائے, اسے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں, اللہ قبول فرما لیجیے, آپ اس کے اندر اخلاص پیدا کر دیجیے, آپ اس کو جو ہے وہ قبول فرما لیں تو آپ کا بڑا کرم اور احسان ہے. یہ نہیں کوئی غرور ہونا چاہیے کہ خدا نہ خاصا میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے, یعنی دعا کے سننے والے ہیں اور سارا علم رکھنے والے ہیں. فلما وضعتھا, جب انہوں نے اس بچی کو جنم دیا, قالت رب انی وضعتھا انثا, تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے, یعنی گویا ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ بچہ دے گا, اور عام طور پہ لڑکے والے ہیں جو باہر اللہ کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے, اسی میں وقت خرچ رکھوں گی اللہ کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ کے فرمانے کا حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ اس نے جنم دیا, اللہ کو اس وقت پتا تھا جبکہ حضرت مریم ان کی والدہ کو خود نہیں پتا تھا کہ میرے پیٹ میں کیا, اللہ کو خود بھی علم میں تھا کہ وہ بچی پیدا ہونے والی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ الْأُنثَى, اور نہیں ہوتا لڑکا اس لڑکی کی مثل, یعنی اگر لڑکا ہوتا بھی تو وہ اس لڑکی جیسا کہاں ہو سکتا تھا, وہ لڑکی جسے اللہ پاک نے جہان کی والوں کی عورتوں پر کتنے پہلوؤں سے فضیلت عطا فرمائی, جسے اللہ نے صدیقہ قرار دیا, کوئی لڑکا ہوتا تو اس جیسا کہاں ہو سکتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ, اور میں نے اس کا نام رکھا مریم, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں, اس کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں, اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, جب اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کی جائے پھر اللہ بھی اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں, تو فرمایا کہ پس قبول فرمایا اس کے پروردگار نے, اس کے رب نے اسے قبول کرنا بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور پھر اللہ پاک نے اسے پروان چڑھایا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروان چڑھانا, جیسے کھیتی کو جو ہے پروان چڑھایا جاتا ہے, اور اس کے لیے اللہ نے کیا خدائی اسباب پیدا کیے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اس بچی کو دے دیا زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں. زکریہ علیہ السلام یہ رشتے میں بھی حضرت مریم سلام علیہا کے خالو تھے, اور وہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کے چیف پریسٹ, اس کے خادم اعظم تھے, تو گویا کہ سب سے متقی شخص اور عزیز بھی ہے, رشتے دار بھی ہے, اس کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب, جب کبھی بھی داخل ہوتے اس بچی کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی گویا کہ زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے اب جو عبادت کے مختلف حجرے تھے ان میں سے ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا جسے محراب کہتے ہیں، وہاں پر وہ بچی اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی ریاضوں پر عبادت میں رہتی تھی، اور جب کبھی بھی حضرت زکریا اسے ملنے کے لیے، اسے لوکاسر کرنے کے لیے وہاں آتے، وجد عندہا رزقا، تو اس بچی کے پاس رزق پاتے. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو عام مادی اعتبار سے بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور ایک یہ کہ اس چھوٹی عمر میں اللہ تعالی کی طرف سے اس بچی سے علم و حکمت کی اور معرفت کی ایسی باتیں جو کہ بہت ہی یوں کہہ لیجیے جو روحانی اعتبار سے بہت اونچا رشت جسے اللہ عطا فرمائے وہ بھی سب اس کے پاس پاتے. اعلی یا مریم انا لک ھذا، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ پاک کی طرف، یعنی اس میں اگر ظاہری سے بے موسم کے پھل ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اور اگر یہ علم و حکمت کی اور معرفت کے موتی ہیں تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی. ھنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے، بوڑھ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، دیکھا کہ جو پروردگار مریم سلام علیہا کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے کیا وہ مجھے بے موسم کا پھل نہیں دے سکتا؟ اگر سے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اللہ کی ذات سے تو بعید نہیں ہے. تو الفاظ ہے ھنالک دعا زکریا ربہ، دین اینڈ دیر زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی عطا فرما اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد. یہ بہت ہی جامع دعا ہے، جو بھی والدین ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اولاد کے لیے دعا کیا کریں تو اس طرح سے دعا مانگے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو تو دعا کا بہت ہی زیادہ سننے والا ہے، اور ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ سننے والا ہی نہیں قبول فرمانے والا ہے. اس نے کہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو دعا کو قبول فرماتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. فنادته الملائکہ، تو دیکھیے وہ دعا کی قبولیت وہاں پر بھی کیسے ہوئی. تو پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ محراب کے اندر جو ہے وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، اور فرشتوں نے آ کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کی بشارت دی. ان اللہ یبشرک بیحیی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، اللہ کا کلمہ کن جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے یحییٰ علیہ السلام. وسیدہ، اور وہ سردار ہوں گے. وحسورا، اور اپنے نفس کو بہت زیادہ روک کر تھام کر رکھنے والے، ضبط نفس کا مشاہرہ کرنے والے. ونبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے، سارے ہی نبی صالحین میں سے ہوتے ہیں، اور نبی جو ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے سردار، قوم کا سردار ہوتا ہی ہے. تو یہ ساری بات خصوصیات ان کے اندر جو ہے گویا، یعنی وہ لذات دنیوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قال رب انا یکون لی غلام، اب گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں مزید جو ہے طلب تصدیق کے لیے، تعجب کے لیے نہیں بلکہ تصدیق کے لیے پوچھا کہ اے میرے پروردگار میرے ہاں کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کیوں؟ وامرأتی آخر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، ساری عمر اس سے اولاد نہیں ہوئی ہے، تو ذرا کوئی نشانی، کوئی پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں بچے کی آمد کے آثار کیسے ہوں گے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طریقے سے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج. قال رب اجعل لي آیا، فرمایا کہ اللہ میرے لیے تو نشانی متعین فرما دیجیے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا، فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، یعنی گویا کہ عارضی طور پر قوت گویائی باقی نہیں رہے گی، اشارے سے لوگوں کو جو ہے سیاست کلام، یہ اس بات کی جو ہے نشانی ہوگی کہ یہ خوشخبری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا دھوکہ نہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کر ذکر کرو اپنے پروردگار کا کثرت کے ساتھ اور اس کی تسبیح بیان کر صبح و شام. صبح و شام سے مراد یعنی اکثر اوقات دن کے سارے اوقات میں اللہ کو یاد رکھو. اللہ کی نعمت کے ملنے کا جب موقع ہو تو ذکر و شکر کے سوا کوئی اور کلام نہیں ہونا چاہیے. گویا کہ یہاں پر بات اصل میں یہ سارا کچھ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، کہ جو پروردگار بڑھاپے میں زکریہ علیہ السلام کو، جبکہ ظاہراً وہاں بھی اسباب کوئی نہیں ہے، بوڑھی جو ان کی بیوی ہے وہ بانجھ ہے اور خود بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی دعا کے نتیجے میں بیٹا دے سکتا ہے تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے. اس لیے اب یہ تو تمہید تھی، اب اصل ذکر شروع ہو رہا ہے. وہ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جبکہ کہا فرشتوں نے کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، یعنی ایک خاص کام کے لیے، اللہ کی ایک نشانی کے ظہور کے لیے، وطہرک اور تجھے خوب اچھی طرح سے پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تیرا انتخاب کر لیا ہے دنیا جہان کی عورتوں پر، یعنی اللہ پاک تجھے ایک ایسے شرف سے نوازنے والے ہیں جس میں دنیا کی کوئی دوسری عورت تیری شریک نہیں ہو. یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی، اے مریم تو اپنے پروردگار کے حضور میں عاجزی کے ساتھ جھکی رہا کر اور اس کے حضور میں سجدہ کیا کر اور رکوع کیا کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی یہ سارے واقعات اور حالات اتنے صحیح صحیح ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کو پتہ چل رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی علامت ہے. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفلو مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم سلام علیہا، یعنی اس وقت جبکہ ابھی یہ طے ہو رہا تھا کہ جناب ایک بچی اللہ کی نظر ہوئی ہے تو اس کی کفالت کس کے حصے آئی، تو سارے جتنے بھی وہاں کے خادم تھے وہ سب چاہتے تھے کہ یہ نیکی کا کام ہمارے حصے میں آئے. تو اس وقت انہوں نے پھر جن قلموں کے ساتھ وہ لکھتے تھے انہیں وہ دریا میں ڈالا، اور جس کی قلم دریا کے پانی کی الٹی سمت میں بہنی شروع ہو جائے اس کے نام سے قرہ نکلتا تھا، تو وہ قرہ جو ہے حضرت زکریا کے نام سے نکلا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، یعنی یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جبکہ وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنی جناب سے ایک کلمہ، ایک بات، ایک حکم کی، اور وہ اس کلمے کے ذریعے سے جو بچہ جو پیدا ہوگا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، عیسی مریم کے بیٹے. وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا کے اندر بھی بہت ہی مرتبے والا، عزت والا، وجاہت والا، یعنی اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، عام طور پہ تو دنیا میں جو بچے بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں ان کی تو بڑی ایک ان کے بارے میں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا میں بہت ہی عزت والے، مرتبے والے اور وجاہت والے ہوں گے. والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ تو اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ بچہ وہ ہے جو کلام کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ گہوارے کے اندر بھی اور ادھیر عمر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر دی. اللہ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا, ان میں سے ابھی تک صرف ایک پوری ہو سکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے پالنے اور پنگوڑے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے, لیکن ابھی تک بڑھاپے میں کلام کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی, اس لیے کہ جوانی کے عالم میں ہی اللہ پاک نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ابھی دوبارہ تشریف لائیں گے اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام فرمائیں. ومن الصالحین, اور وہ ہوں گے نیکوکاروں میں سے. قالت ربی انا یکون لی ولد, انہوں نے سوال کیا حضرت مریم نے کہ میرے پروردگار میرے ہاں کیوں کر بیٹا ہوگا, ولم یمسسنی بشر, حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے مس تک نہیں کیا ہے, چوا تک نہیں ہے, یعنی میرا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے, کوئی میاں بیوی والا کسی کا تعلق پیدا نہیں ہوا ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء, فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے, یعنی فیصلہ کن چیز اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ. باقی جو اس کے درمیان کی ساری تفاصیل ہیں وہ آگے ہم سورہ مریم کے اندر آئیں گی کہ مزید جو ہے ان کے ساتھ کیا واقعات اس میں پیش آئے. اذا قضى امرا, پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے, فانما يقول له كن فيكون, تو وہ تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ويعلمه الكتاب والحكمة, اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت, بطورات تول انجیل, یعنی تورات اور انجیل سے مراد یہ لی گئی ہے کہ تورات کے اندر احکامات اور قوانین ہوں گے اور انجیل حکمت سے بھرپور ہوگی. ورسولا الى بنی اسرائیل, اور اللہ انہیں بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول. انی قد جئتکم بآیت من ربکم, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آیا ہوں, گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام اب قوم کے ساتھ ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کالطیر, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حصے موجود کا تذکرہ ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی سی صورت, یعنی ایک پرندے کا حیولہ. تم میرے بغیر والد کی ولادت پر اعتراض کرتے ہو, ذرا یہ غور کرو اللہ نے مجھے کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے. میں ایک جو ہے گویا کہ مٹی سے ایک سٹرکچر بناتا ہوں, ایک ہیولا بناتا ہوں پرندے کا, فان فکوفی ہے, اور پھر میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرم باذن اللہ, تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے, یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اسی وابر الاکمہ والابرسا, اور میں تندرست کر دیتا ہوں, اچھا کر دیتا ہوں جو مادر زاد اندھا ہے, پیدائشی طور پر نابینا جو ہے اسے بھی, اور برس والے کو بھی یا کوڑی کو بھی. وحی الموتا باذن اللہ, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر. ان نفی ذالک الایت لکم ان کنتم مومنین, بے شک اس میں تمہارے لیے کافی دلیل ہے, کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو آج کی ہے مجھ سے پہلے تورات. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم, اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی تم پر, یعنی جو ان کے علماء نے خود حرام کر لی اور پھر اللہ نے بھی انہیں حرام ٹھہرا دیا. وجیتکم بآیت من ربکم, اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک دلیل لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے. فتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا حکم مارو, میری اطاعت. ہر نبی اور رسول یہی دعوت آ کر قوم کو دیتا رہا, ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے. فاعبدوہ, پر صرف اسی کی عبادت کرو, اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, یعنی اللہ کی بندگی, رسول کی اطاعت اور اللہ کے قانون کی پیروی. تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس کے بعد گویا کہ جب قوم کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کا دور شروع ہوا, اس کا تذکرہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر اور انکار, قال من انصاری الی اللہ, انہوں نے پکارا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے, اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آپ اندازہ کیجئے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اسے اپنا مددگار, حالانکہ اللہ کو کسی کی مدد کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. ذرا سوچیے, انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, ہم نصارہ ہیں, انہوں نے کیا کہا, ہم تو اسی اللہ کے لیے اسلام لانے والے ہیں, سر اسی کے مسلم ہیں. جو میں نے عرض کیا تھا, ہمیشہ سے دین اسلام رہا ہے, یہ تو بعد میں لوگوں نے اس کے لیے نام بدل لیے. ربنا آمنا بما انزلتا, اور اے میرے پاس ہمارے پروردگار, ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل فرمائی ہے انجیل. واتبعنا الرسول, اور ہم نے بھی اتباع کی اور پیروی کی اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی. فاکتبنا مع الشاہدین, پس تو ہمیں لکھ لیجئے اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے. ومکروا ومکر اللہ, تو جو ان کے مخالفین تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی, یعنی انہوں نے تو اپنے بس پڑھتے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی تدبیر کی. ومکر اللہ, اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے فرمائی, انہیں زندہ سلامت اٹھا لیا. واللہ خیر الماکرین, بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ, جبکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا. توفا کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے. ایک ہے شعور کا سلب کر لینا, نیند کی حالت میں عام طور پہ ہمارا شعور جو ہے یہ سلب ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک عارضی موت ہے. جب انسان کی فزیکل طبعی موت ہوتی ہے تو شعور اور اس کے ساتھ جان, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور پورا پورا توفع یہ ہے کہ شعور بھی لے لیا جائے, جان بھی لے لی جائے, اور جسم بھی لے لیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں کی کہ ان کو اللہ پاک نے پورا پورا جو ہے یعنی جسم سمیت ان کو جو ہے وہ اللہ نے پورا لے لیا. وہ رافعک علیہ, اور میں تجھے اپنی جانب اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا, اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں, جو ناشکر ہیں. وجاعل الذین اتبعوک, اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انکار کیا تھا قیامت کے دن تک تمہارے پیروکاروں کو بالا تر رکھوں گا. ثم الی مرجعکم, اور پھر تم سب کو میری ہی جان بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, تو پھر میں فیصلہ فرما دوں گا تو ان باتوں میں جن تمہارے درمیان ان باتوں میں جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا, پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ناشکری کی روش اختیار کی. فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ, تو انہیں تو میں دوں گا بڑا ہی کڑا اور بڑا سخت عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وام الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. فیوفیہم اجورہم, تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا ان کا اجر پورا پورا, ان کے اجر انہیں اللہ پاک پورے پورے عطا فرمائے گا. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ہر جس ظالموں کو پسند نہیں فرماتا, دوست نہیں رکھتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم, اور یہ ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تلاوت کرتے ہیں, آپ کو پڑھ سناتے ہیں آیات, اور حکمت سے لبریز ذکر میں سے باتیں ہیں جو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. یعنی گویا کہ یہ سب کچھ اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا تھا. ثم قال له کن فیکون, اور پھر ان سے کہا تھا ہو جا, اور وہ ہو گئے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے ولادت پر تعجب کرتے ہو, ذرا آدم علیہ السلام کے بارے میں تو غور کرو, ان کے تو نہ ماں تھے نہ باپ, انہیں کس نے بنایا؟ اسی اللہ نے بنایا, اور اس کے ایک کلمہ کن کے نتیجے میں وہ انسان بن گئے. اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو خواتین و حضرات تعارف قرآن کی نشست میں شریک تھے, انہیں شاید یاد آیا ہو کہ یہ آیت میں نے سنائی تھی آپ کو اس حوالے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے بارے میں کہہ دیا ہے, جن چیزوں کے بارے میں کہ یہ دو چیزیں برابر ہیں, ان کے الفاظ کی گنتی بھی اس قرآن کے اندر برابر آئی ہے. یہاں پر دو چیزیں اللہ نے کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. تو جب یہ کاؤنٹ کیا گیا کہ لفظ عیسیٰ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے, تو وہ آیا 25 مرتبہ, اور جب یہ کاؤنٹ کیا گیا کہ لفظ آدم کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا, تو وہ بھی آیا ہے 25 مرتبہ, کیونکہ اللہ کے نزدیک دونوں کی مثال برابر ہے, تو دونوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ایکول نمبر آف ٹائمز آیا ہے. سوچیے ذرا, کسی انسانی کلام میں یہ ممکن ہے؟ آپ مختلف حوالوں سے کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہوں اور دو شخصیتوں کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ دونوں جو ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے ان کی مثال برابر ہے, تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں وہ بھی ایکول نمبر ہوں. یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے, انسانی کلام میں ایسی چیز نہیں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, اور یہ حق جو ہے یہ تو سراسر تیرے پروردگار کی طرف سے ہے, بس آپ ہرگز نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے. ظاہر ہے کلام یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن ان کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین مجسم تھے, شکوک و شبہات تو ہمارے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اس دین پر چل کر بھی جو ہے ہمارا کامیابی ہے یا وہ جو مغرب کی نکالی میں ہی جو ہے سارا کچھ رکھا ہوا ہے. تو بار بار اس لیے اللہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو تمہارے پاس آیا ہوا ہے, اور کبھی بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پس جو کوئی بھی آپ کے ساتھ حجت بازی کرے, دلیل بازی کرے, جھگڑا کرے اس کے بارے میں, اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے العلم, دا کمپلیٹ اینڈ دا الٹیمیٹ اینڈ دا فائنل نالج, فقل, تو ان سے کہہ دیجئے تعالو, تو پھر آ جاؤ, نہ دو ابنا انا ابناکم, ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو. اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ سن 9 ہجری میں نجران سے جو ہے عیسائیوں کا ایک وفد آیا, اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے سمجھایا, لیکن پھر بھی وہ کچھ سوچ بچار میں ہی جو ہے پڑے رہے. تو آخری حجت و دلیل کے طور پر پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلا لو, ونسانا ونساکم, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلا لو, وانفسنا وانفسکم, اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنی جانوں کو, تم اپنی جانوں کو پیش کرو, ثم نبتہل, اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور اللہ کی لعنت جویا کہ کریں اس پر جو کہ جھوٹوں پر, جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہو, یہ دعا ہم کریں. گویا کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو یہ جتنے لوگ ہم دعا کر رہے ہیں ہم سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے اوپر آئے. تو وہ اندر سے تو ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو حق بات کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے اوپر اللہ کی لعنت کی دعا کر سکتے تھے؟ کہنے لگے جی ہم ذرا سوچ کر جو ہے صبح بتائیں گے, اور اگلے دن پھر وہ واپس نہیں آئے, وہ واپس لوٹ گئے تھے. تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے اب اللہ سے باطل کو ہلاک کرنے کی دعا, لیکن انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہی سچا بیان ہے, یعنی حقیقت مسیح کے بارے میں یہی سب سے صحیح تر اور سچی بات ہے. وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا زبردست غالب اور کمال حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر یہ پھر بھی روگردانی کریں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو اور مشرکوں کو خوب جانتا ہے. یہاں پر 4 رکوع ہو گئے, 4 رکوع سے پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.